میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے. زندگی میری پابند سنت رہے. زندگی میری پابند سنت رہے. حاصل کرنا ہے جو کہ ہمارا مقصد زندگی ہے, اس کے لیے پابند سنت ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے صحابہ سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, میری چلن چلو, جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو. صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو, اور جو ادائیں میری ہیں ان اداؤں کو اپناؤ تو تم سے اللہ تعالی محبت کرنے لگیں گے. تو پہلے مصرے میں محبت مانگی گئی ہے, تو اس کا پھر طریقہ اگلے مصرے میں بتا دیا ہے کہ محبت محض جذبات کا نام نہیں ہے, بلکہ محبت پیدا ہوگی عمل سے, اور عمل ہو شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق, تب اللہ کی محبت حاصل ہوگی. محض جذبات سے کام نہیں بنتا, عمل سے کام بنے گا. بس میرے دل میں تیری محبت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے. زندگی میری پابند سنت رہے. ہمارا حال کہ سنت کی پابندی تو بہت دور ہے, ہم تو غیروں کی نقالیاں کر رہے ہیں, غیروں کے طریقوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں, غیروں کے طریقوں میں کامیابی سمجھ رہے ہیں. غیروں کے طریقوں میں کامیابی کی بنیادی وجہ سمجھنے کی یہ ہے, اس فاش غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر صرف اس دنیا کی زندگی پر ہے, اور مرنے کے بعد جو اصل زندگی آنے والی ہے اس پر ہماری نظر جاتی ہی نہیں. شیطان جانے ہی نہیں دیتا, ہمیں فرصت ہی نہیں کہ ہم آخرت کی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم بھی کریں, کچھ اس کے تذکرے سنیں, کچھ اس کا مراقبہ کریں, کچھ اپنی عقل کو استعمال کریں. تو بس یہی سوچتے ہیں جیسے کنویں کا مینڈک ہے, یا وہ کیڑا جو ہمارے حضرت نے قصہ سنایا مثنوی شریف کا, کہ ایک کیڑا تھا, اس کو کوئی دوسرا کیڑا ملا, اس نے کہا کہ بھائی تھوڑی دور جاؤ, ایک انگور کی بیل تم کو ملے گی, ہرے ہرے پتے اس میں نظر آئیں گے, اس پہ تم چڑھ جانا اور ذرا سی محنت اور کوشش کرنا تو وہاں ایک پھل بہت مزیدار ہے, انگور اس کا رس بہت ہی مزیدار اور جاں فضا ہے, حیات فضا ہے, وہ رس تم چوسنا، یہ کیڑا چلا اور جب بیل پر چڑھنا شروع کیا تو اس کو ہرا ہرا پتا نظر آیا، اور جب پتا نظر آیا تو اس کو بڑا اچھا لگا، خوشکن لگا، بڑا اچھا یہ ہرا ہرا پتا، اور اس کو چکھا اس نے تو چونکہ ہر پتے میں اس کے پھل کا کچھ نہ کچھ ذائقہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس نے سوچا کہ یہ تو مزے کی جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، یہیں رہ پڑو، کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی، تو اسی پتے پر وہ رہنے لگا اور اسی کو کھاتا، اسی پہ ہگتا، اور پھر ساری زندگی اس نے اس پتے کو کھانے میں صرف کر دی اور انگور سے محروم رہ گیا، اسی پتے پر اس کی قبر بن گئی۔ تو ہمارا یہی حال ہے کہ ہم دنیا کے فانی مزوں سے جو ہے مرغوب ہو گئے ہیں، دنیا کے فانی مزوں میں مست ہو گئے ہیں جو در حقیقت مٹی ہیں، اور اصلی مزہ اور اپنی اصلی حیات سے ہم بے خبر ہیں۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ تو بہت تھوڑی سی اور محض امتحان ہے، اور یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، یہاں کا مزہ بھی عارضی ہے اور عیب دار ہے، یہاں کی خوشی بھی عیب دار، یہاں کا مزہ بھی عیب دار، یہاں کی ساری نعمتیں عارضی ہیں، اور مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی وہ سب کی سب پائندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں کی مشکل خدا نخواستہ پریشانی اور غم آ گیا تو بڑا خطرناک ہے اور وہ دائمی بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی خوشیاں اور وہاں کے مزے بے عیب ہیں، لازوال ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو بس یہ بات تھوڑی سی سمجھ کی ہے کہ اپنی عقل کو ہم استعمال کریں تو غیروں کے طریقوں سے ہم جان چھڑائیں، کیونکہ یہ غیروں کے طریقے یہاں تو تھوڑی بہت واہ واہ مل جائے گی شاید، لیکن آخرت میں جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ پھر آخرت میں یہ آدمی بڑا ذلیل اور خوار ہوگا جو غیروں کے طریقے پر چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا ہے، نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، بہترین بہترین اسوۃ حسنہ، ہاں یہ حسین نمونہ ہے، اس حسین کو چھوڑ کر باقی سارے چیزیں محض غیر حسین نہیں بلکہ بدشکل ہیں، بدشکل چیزیں ہیں، یہ بے حیائی کے کام، بے حیائی کے طریقے اور بے عقلی کے طریقے، برتھ ڈے پارٹیاں منانا، ویلنٹائن ڈے منانا، شادی بیاہ میں ہندوؤں جیسی رسمیں کرنا، ہندوؤں کی رسمیں کرنا، کافروں کی رسمیں کرنا، ان کے جیسے لباس پہننے سے خوش ہونا، ان کے لباس کو دیکھ کر خوش ہونا، ان کی وضع قطع کو دیکھ کر خوش ہونا، ان کے طور طریقوں کو دیکھ کر خوش ہونا، ان کی نقل کرنا، یہ سب کی سب یہ اللہ کے دشمنوں والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو ہر سانس سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، اتنا مطلوب ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ تعالی کی نافرمانی سے ہم بچ جائیں۔ خوف یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، جنگل میں نکل بھاگے، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ اگر دوزخ کی ایک جھلک بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دکھلا دیں تو ہماری عقل سلامت رہنا مشکل ہے. اور کپڑے پھاڑ کر, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے, کپڑے پھاڑ کر پاگلوں کی طرح, مجنوں کی طرح, دیوانوں کی طرح جنگلوں میں نکل جائیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک تو دوزخ دکھلائی نہیں ہے, اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موت کی تاریخ نہیں بتلائی, ڈیٹ آف ایکسپائری لکھ کے نہیں بھیجا, کسی کو بتلایا نہیں ہے. یہ جو جانوروں والے کام ہیں جن کا سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے, جانوری سے ان کی نقالیاں کرتے ہیں, وہ خوشی منا رہے ہیں کہ ایک سال ہم نے بڑے خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیا, بڑے عیش و عشرت ملے, شراب نوشی, زنا کاریاں, بدکاریاں اور ڈاکے اور چوریاں اور ہر طرح کی بےمانیاں ہم نے کر لیں, تو یہ ایک سال ہمارا بڑا اچھا گزر گیا, بڑے ہم نے شیطان کی پیروی کر ڈالی, بڑے ہم نے مزے اڑا لیے. وہ بیوقوف تو اپنا سال کم ہونے کی خوشی منا رہے ہیں, بیوقوفی کی بات نہیں تو پھر کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ڈیٹ آف ایکسپائری لکھ دیتے, پیدا کرتے ہی, پیدا ہوتے ہی ماتھے پر یا کہیں کندھے پر یا ہاتھ پہ ہماری ڈیٹ آف ایکسپائری لکھی ہوئی ہوتی کہ فلاں سال, فلاں تاریخ, فلاں مہینہ, فلاں تاریخ, فلاں گھنٹہ اور فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ پر تمہاری موت ہے, اتنے دن رہنا ہے تم نے دنیا میں, تو ہے کوئی انسان جو خوش رہ سکتا؟ ہے کوئی انسان جو برتھ ڈے مناتا خوش ہوتا کہ ہمیں ایک اتنے سال کے ہو گئے, بلکہ وہ غم مناتا اور روتا کہ ہمارا اب اتنا ٹائم رہ گیا, اب اتنا ٹائم رہ گیا. ہر سال یہ غم تو منانا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا اتنا وقت رہ گیا دنیا کے اندر, لیکن یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی منائے کوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹ آف ایکسپائری ہماری لکھی نہیں ہے, لیکن ہمیں خبردار بھی کر دیا اور فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, کہ نہ تو اس میں کوئی پہلے تم مرو گے نہ بعد میں مرو گے. جو وقت اللہ نے معین کر دیا جب تمہاری موت آئے گی, اسی عین اس وقت تمہاری موت واقع ہو جائے گی, روح قبض کر لی جائے گی. تو یہ کتنی بیوقوفی اور حماقت کی باتیں ہیں, برتھ ڈے منانا اور اس کی طرف رغبت کرنا. بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں دوسرے گھروں میں یہ ہو رہا ہے, وہ بھی ضد کرنے لگ جاتے ہیں. اب ماں باپ جو ہے وہ بچوں کی خاطر سے گناہ پر آمادہ ہو جاتے ہیں, غیروں کے طریقوں کو, یہ ایسے موقع کے اوپر اولاد پر اپنی حکمرانی کرنی چاہیے اور ان کو پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ کافروں کے طریقے ہیں. بچے ذرا سی ضد کرتے ہیں, ہمیں نیکر لا کے دو, ٹی شرٹ لا کے دو, پتلون لا کے دو. ان کو پیار اور محبت سے سمجھاؤ کہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہے, یہ کافروں کا لباس ہے. کافروں کی نقالی کرو گے تو خدا نخواستہ جہاں ان کا ٹھکانہ ہے جہنم, خدا نخواستہ تم بھی ان کی نقالی میں کہیں وہیں نہ پہنچ جاؤ. ان کو پیار اور نرمی سے سمجھاؤ کہ بیٹا یہ لباس مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے. ہاں اگرچہ کوئی اس کو کہے کہ جائز بھی ہے, لیکن ان کی نقالی کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو پھر سوچو کہ قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا, اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جب ہم نے بتلایا تھا کہ ہم نے اپنے نبی کو اچھا نمونہ, بہترین نمونہ بنا کے بھیجا, تم نے پھر اس نمونے کی نقالی کیوں نہیں کی, تم نے اس کی پیروی کیوں نہیں کی, اور میرے دشمنوں کی پیروی کیوں کی, میرے دشمنوں کی نقالی کیوں کی, شیطان کے راستے پہ چلنے والوں کی نقالی کیوں کی. بھائی تھوڑی سی زندگی ہے, اس کو اللہ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنا ہے. جو نہیں گزارے گا وہ بہت سخت نقصان میں رہے گا, اور بہت حماقت کا یہ شخص سودا کر رہا ہے. لہذا اس عارضی زندگی پر جو مشکلات آویں, کوئی دل میں برے تقاضے آویں, اس پر عمل نہ کرو, صبر کرو, اور اس کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ, جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کا ہم بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اور پھر وہ بدلہ جو ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا, وہ چھینا نہیں جائے گا. یہاں تو ذرا سا کوئی پیسہ آ گیا تو آدمی بہت چھپا کے اس کو رکھتا ہے, خوف زدہ رہتا ہے کہ میری نعمت چھن نہ جائے. وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ وہاں موت ہوگی, نہ وہاں کوئی غم ہوگا, خوشی ہی خوشی ہوگی. تو ان مزوں کو جو ہے وہ اپناؤ, اس کے لیے محنت کرو, مشقت کرو, اور یہ فرض بھی ہے. اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے, لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے, کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے. یوں کیا تو نے تو اے دل ناداں, تو نے گل دیے تن کے لیے. اگر تو نے دنیا کے مزوں پر آخرت کے مزوں کو قربان کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک, ایسی بیوقوفی کا کام کیا, اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے اپنے پھول دے دیے اور دوسروں سے کانٹے لے دیے. تو ایسی بیوقوفی کے سودے سے ہم باز آ جائیں. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس رضا کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ ہم جہاں بھی کہیں رہیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں. لیکن یہاں خاص طور سے اس موقع کا جو ہے وہ کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں جہازوں میں, ہوائی جہازوں میں, اور بہت سے حاجی اور عمرہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمارے حرمین شریفین کو جلد از جلد جو ہے اس مہلک بیماری سے 100% حفاظت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے راستے کھول دے, اور ہم سب کو مقبول حاضری کی توفیق جلد نصیب فرمائے. تو یہ حضرت بڑے دکھ اور درد سے فرماتے رہے اپنی حیات مبارک میں کہ حاجی صاحب, اتنا نور جمع کیا حاجی صاحب نے, حج کر لیا, عمرہ کر لیا, اور پاک و صاف ہو گئے, ایسے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص حج کر لیتا ہے تو وہ ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو, بالکل معصوم. لیکن اب یہ حاجی صاحب ہوائی جہاز میں بیٹھے, اور چونکہ یہ تعلیمات عام ہیں نہیں ہمارے یہاں, اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کو بہت 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 جزائے جزیل عطا فرمائے, اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرما دے, اور ہمارے حضرت کی قبر مبارک پر نور کی آبشار انڈیل دے, رحمتوں کی بارش فرما دے, اور درجات قرب بے انتہا عطا فرمائے. اس مضمون سے کو ہمارے حضرت نے ساری عمر بیان فرمایا ہے, اور یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے جس کی وجہ سے انسان سمجھتا تو یہ رہتا ہے کہ ہم بڑے بزرگ ہو گئے, بڑے ہم بایزید بستامی ہو گئے, لیکن در حقیقت افعال یہ فیل کر کے وہ ننگے یزید ہو رہا ہے. کیا ہے کہ جب جہاز میں سوار ہوئے, اب وہ فضائی ماسی آ گئی, کیا چاہیے آپ کو, اور دل میں وہی بات ہے, وہی بات آ گئی, ابھی حج کر کے آئے ہیں پاک و صاف ہو کے, اور اس نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے, تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. بہت ہی شرمناک صورتحال ہوتی ہے انسان کے ساتھ, تقاضے نفس کے اور فطری تقاضے لگے ہوئے ہیں. اس وقت موقع ہے کہ اپنی نگاہوں کی سختی سے ہم حفاظت کریں. جس حلیے کے اندر, جس حال میں یہ عورتیں ہوتی ہیں, ماسیاں, ان کو ہمارے حضرت فضائی ماسی کہتے تھے, کیونکہ ان کا کام دیکھو تو یہ ماسیوں والا, بیچارے بوڑھے بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو ہگانا متانا بھی ان کے ذمہ داری میں ہوتا ہے. اور یہ ہماری بیٹیاں, پیغمبر کی بیٹیاں, پیغمبر کی پیغمبر زادیاں ہیں, اور یہ اپنے آپ کو کیسا رسوا کر رہی ہیں. کہ اجنبی مردوں کی اس طرح خدمت کر رہی ہوں اور بہت ہی فحش حلیے کے اندر، بے حیائی کے حلیے میں رہتی ہیں، تو اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے۔ یہ ہماری بیٹیاں جہازوں میں ذلیل ہو رہی ہیں اور ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور کیا کیا ان کے ساتھ جو ہے مسائل پیش آتے ہیں، کیا کہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی دکھ اور درد کے ساتھ ارشاد فرماتے تھے کہ اب یہ حاجی صاحب جو ہے، یہ حاجی صاحب جب رہیں گے، جب یہ اتنی نگاہ کی حفاظت کریں گے، اور اگر انہوں نے نظر ڈال دی تو یہ حاجی صاحب جو ہیں یہ پاجی صاحب ہو گئے، پاجی۔ یہ اس نے جو ہے خدا تعالی کے حکم کی صریح نافرمانی کر ڈالی۔ ابھی تو ظالم حج کر کے آیا ہے، خدا کے گھر کے چکر لگا کے آیا ہے، منا میں ٹھہر کے آیا ہے، عرفات میں ٹھہر کے آیا ہے، اور آہ و زاریاں کر کے آیا ہے، اور اب جو ہے یہ بالکل ہی پاجی ہو گیا۔ یہ صنف مخالف کو دیکھ کے بالکل بھول ہی گیا کہ میں کس کا بندہ ہوں اور میرے مالک کا حکم کیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے مالک کا حکم تو یہ ہے کہ آپ اے مومنین تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو، لیکن یہ کیا کر رہا ہے کہ بے حیائی سے ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس بڑا چالاک ہوتا ہے، کبھی غصے کے بہانے سے جو ہے بد نظری کرا دیتا ہے، اور کبھی شفقت کے بہانے سے بد نظری کرا دیتا ہے۔ پوچھ تاچھ کر لی، میل جول بڑھایا، بے تکلف ہو گئے، معلوم ہوا کہ جی ماں باپ نہیں ہیں، یتیم ہے، تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں شفقت سے۔ کبھی اس طرح جو ہے حرام کام میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی اس نے کہا کہ چائے لا کے دی تو اس پہ غصہ ہو رہے ہیں، لال لال آنکھیں اس کو دکھا رہے ہیں اور کہ تم نے چائے ٹھنڈی کیوں لا کے دی، ہم ابھی شکایت کرتے ہیں، اور اندر ہی اندر نفس میں حرام مزہ لے رہے ہیں۔ تو یہ نفس کی چالیں تو اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ خاص فرماتے ہیں، وہی ان چالوں کو سمجھتے ہیں اور وہ ان چالوں سے خبردار کرتے ہیں۔ اب ظالم نے خدا تعالیٰ کی حکم کی واضح نافرمانی کر ڈالی، اور کیونکہ وہ کلام الہی میں ہے، نفس سے ثابت ہے یہ حکم اپنی نگاہوں کی حفاظت کا، اور یہ ظالم اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر، کہ زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی، تو آنکھوں کا زنا کر رہا ہے۔ ابھی تو یہ حج کر کے آیا ہے، ابھی ملتزم پہ رو کے چپٹ کے آیا ہے، ابھی خدا کے گھر کے والہانہ عاشقانہ چکر لگا کے آیا ہے، اور ابھی وہاں دو نفل پڑھ کے توبہ استغفار کر کے آیا ہے، اور ابھی پاک و صاف ہو کے آیا ہے، اب یہ ظالم آنکھوں کا زنا کر رہا ہے۔ بتائیے کس قدر فرق ہے اس حال میں اور اس حال کے اندر، کہ ذرا سی دیر میں جو ہے اس نے سارے کا سارا نور اپنا لٹا دیا، اور شیطان کی پیروی میں اور اپنی حوث کی جو ہے وہ پورا کرنے کے اندر اس نے سارے کا سارا اجر حج کا جو ہے وہ ضائع کر دیا گویا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا لے لی۔ بتائیے کہ کس قدر خطرناک بات ہے، سردار الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بدعا فرما دیں، پھر اس کا خیریت سے رہنا ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی اللہ تعالی لعنت فرمائے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ابھی تو اللہ کی رحمت کے سائے میں تھا، اللہ کے گھر میں تھا، اللہ کا مہمان بنا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا ہوا تھا، اب اس ظالم نے اس سب نعمتوں کے پرخچے اڑا دیے، اور یہ خدا کی لعنت اور غضب کے سائے میں آ گیا، تو سارا حج گویا اس کا ضائع ہو گیا۔ تو اس شعر میں خاص طور سے اس طرف اشارہ ہے، اور محض واپسی نہیں بلکہ جاتے وقت بھی، جب اتنے نیک کام کے لیے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق اس کو ہوئی کہ اپنے گھر کی حاضری اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب فرمائی، اور پھر وہاں حرمین شریفین کے اندر دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں۔ اچھا، حکم دونوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کا۔ وہاں ایک یہ جہالت کی بات مشہور ہو گئی کہ یہاں تو سب بھائی بھائی ہیں، سب بھائی بہن ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی، اجنبی اجنبی ہوتا ہے، جو قانون اللہ تعالیٰ کا حرم شریف میں ہے وہی قانون ساری دنیا میں بھی ہے، جو نگاہ کی حفاظت یہاں کرنی ہے وہی نگاہ کی حفاظت حج اور عمرے میں بھی کرنی ہے، وہاں پر طواف میں بھی کرنی ہے. ہر جگہ وہی حکم ہوگا یا کہیں الگ الگ ہوگا کہ اچھا آپ یہاں آئے ہوئے ہیں حرم شریف میں لہذا سارے قوانین یہاں معاف ہیں؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے تو قوانین نازل ہی ہوئی حرمین شریفین میں ہوئے, مکہ مکرمہ میں, مدینہ شریف میں قرآن پاک نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو یہ تو قوانین نازل ہی وہی ہوئے ہیں. تو وہاں جا کر یہ بدماشیاں کرنا, وہاں جا کر یہ دیدہ دلیری کرنا, اور وہاں جا کر ٹٹائی کرنا, اور وہاں جو ہے عورتوں کو دیکھنا بے محابہ اور ان سے بے تکلفی کرنا, یہ کس قدر جو گناہ عجم کے اندر ہے وہ عرب میں بھی رہے گا, حرم شریفین میں بھی رہے گا, بلکہ اس کی سنگینی وہاں اور زیادہ بڑھ جائے گی کہ ظالم تم نے ہمارے گھر آ کر اتنی مقدس جگہ آ کر بھی گناہوں سے تم باز نہ آئے. تو خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ وہاں پر جا کر تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا اور زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے, اور زیادہ ضروری اور فرض ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو شعر ہے اس میں خاص طور سے اس طرف اشارہ ہے کہ جب ہم ہوائی جہاز میں بیٹھیں, ایئرپورٹوں میں جائیں, تحقیقت تو یہی ہے کہ جس فضا میں رہوں سے مطلب یہی ہے کہ ہم جہاں بھی کہیں رہیں دنیا میں ہم تقویٰ سے رہیں. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے. ساری دنیا سے نفرت کا مطلب یہ ہے جتنے غیر اللہ ہیں, جتنا غیر ہے, بیوی کی محبت اللہ کی محبت میں شمار ہوتی ہے, بچوں کی محبت اللہ کی محبت میں شمار ہوتی ہے, رشتہ داروں بھائیوں کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے. اس سے مراد وہ دنیا ہے جو اللہ سے غافل کر دے, جو گناہوں میں مبتلا کر دے, یہ مراد ہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے. یعنی اللہ تعالیٰ درد الفت کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں, اپنے محبوب پاک کی محبت میں زخم حسرت کھانا, ہاں زخم کھانا, یہ اللہ کی محبت میں, اور وفاداری دکھانا, اپنی وفاداری کہ ہم بے وفا نہ بنے, نفس اور شیطان کی پیروی نہ کریں, بے وفائی نہ کریں, کہ اللہ کی روٹی کھاتے ہیں, اللہ کا نمک کھاتے ہیں. بتائیے کہ جو آدمی کسی کے ہاں ملازمت یا کام کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے, کوئی اس کا مال ہضم کر جاتا ہے یا کوئی غبن کر جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نمک حرام کہتے ہیں؟ نہیں, نمک حرام اس کو لقب ملتا ہے, نمک حرامی کرتا ہے. تو اب خدا تعالیٰ کی روٹی کھا کر اور شیطان کی گائیں گے تو کیا ہوگا, ہم نمک حرامی کریں گے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور نمک حرامی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے, اور ہم کو جو ہے نمک حلال بنائے. کیا اللہ تعالیٰ کی روٹی کھاتے ہیں, اللہ کی دنیا پہ میں ہم جیتے ہیں, اللہ کے سورج سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اللہ کے چاند اور ستاروں سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں, اللہ کا دیا ہوا میٹھا ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں, تو ہم اللہ ہی کے ہو کے رہیں. شیطان اور نفس اللہ کے دشمن ہیں, ہم دشمنوں کی پیروی نہ کریں. تو اللہ کی محبت میں، اپنے محبوب پاک کی محبت میں، ان کے فرمان کی تکمیل اور پابندی کے لیے زخم کھائیں، ہم ان کے راستے کا زخم کھائیں. اس زخم سے جو درد پیدا ہوتا ہے، جو غم آتا ہے، وہ ہے درد الفت. اور لیکن یہ وہ غم ہے، یہ وہ غم نہیں ہے جو ہسپتال پہنچا دے بیمار بن کے لیٹ گئے، نہیں، یہ وہ غم ہے جو جس کو تمام سلاطین عالم بھی اگر چاہیں تو اس کو حاصل نہیں کر سکتے اپنی دولت سے، اپنی سلطنت سے، اپنی حشمت سے، بلکہ یہ تو غم جو ہے اللہ کی محبت میں زخم کھانے سے ملتا ہے. تو یہ وہ غم ہے جس پر سارے عالم کی خوشیاں قربان ہو جائیں تو اس غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے کے کانٹا وہ اتنی عظمت والا ہے کہ سارے عالم کے پھول اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں، سلامی پیش کریں، تو اللہ کے راستے کے ایک کانٹے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ غم اتنا قیمتی غم ہے، اور یہ در حقیقت یہ غم جو ہے یہ کروڑوں کروڑوں غموں سے نجات دلانے والا ہے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. تیری مرضی پہ ہر آرزو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہر آرزو کو، خوشی کو خوشی خوشی فدا کر دو. خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے. حسرت مت کرو کہ کاش ہم داڑھی نہ رکھتے، کاش ہم شریعت میں داڑھی نہ ہوتی، کاش ہم یہ کر سکتے، کاش ہم وہ کر سکتے. یہ حسرت بتاتی ہے کہ ابھی تمہارے عقل جو ہے سلامت نہیں ہے، ابھی تمہاری جو ہے وہ عقل بالکل بچہ ہے، مثل بچے کے ہے، تم نابالغ ہو ابھی. ہاں، اگر تم نے اپنی خواہشات نفس سے رہائی نہیں پائی تو تم بالغ نہیں ہوئے، ابھی تم نابالغ ہو، مثل بچے کے. جو بچہ ایسی ایسی باتوں کی فرمائشیں کرتا ہے جو اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، اس کے لیے خوفناک ہیں، خطرناک ہیں، جان لیوا ہیں، وہ ایسی باتوں کی بھی فرمائش کرتا ہے کہ ہمیں یہ لے کے دو، ہمیں یہ کر دو. لیکن جو ہے اگر تم حسرت رکھتے ہو گناہوں کی تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان تمہارا کامل نہیں ہے، ابھی تمہارا ایمان بالکل ناقص ہے. داڑھی رکھ لی لیکن داڑھی رکھنے کے بعد اس کو شرمائے شرمائے پھر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جس پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. آپ کا حکم ہے کہ وفر اللہ خالف المشرکین وفر اللہ واخف الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو. معلوم ہوا کہ داڑھی مونڈنا اور داڑھی کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے رکھنا، جیسے کہ اہل مغرب کا شیوا ہے، اس طرح کرنا مشرکین کی علامت ہے، داڑھی کا مونڈنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور وفر اللہ، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ، آپ کو شواری مونچھوں کو کتراؤ، بالکل باریک کر لو. یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ. اب شرمائے شرمائے پھر رہے، داڑھی تو رکھ لی کسی کے کہنے سننے سے، نصیحت کرنے سے، سمجھ میں تو آ گئی، لیکن شرمائے ہوئے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ گھٹیا سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ داڑھی نے تمہاری قیمت بڑھا دی. ہاں قیمت جو ہے یہ آخرت کے اعتبار سے تو یقینی ہے، دنیا میں بھی جو ناسمجھ اور کج عقل لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی ٹیڑھے اور بدکار لوگ ہوتے ہیں، وہ داڑھی کو برا سمجھتے ہیں، اور جو صحیح لوگ ہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں، عزت کرتے ہیں داڑھی کی، اور اصل تو عزت جو ہے اللہ کے دربار میں. ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت تو اصل وہی ہے جو اپنے مالک کی نظروں میں، جو اپنے مالک کی نظر میں قیمتی ہو، اصل قیمت تو اسی کی ہے. میرے حضرت فرماتے تھے ایک لاکھ بندے آپ کی تعریف کریں کہ واہ واہ صاحب آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے آپ نے یہ اپنے گالوں کو چھیل کر بڑا اچھا چکنا مکنا بنا لیا ہے شیطان کی پیروی کر کے، اور بڑے آپ جو ہے ہیرو کٹ بنائے ہوئے ہیں، بڑی آپ کی چست پتلون اور یہ سب چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے. ایک لاکھ غلام آپ کی تعریف کریں تو حاصل کیا ہوگا، تعریف کرنے والے بھی غلام اور ہم بھی غلام، ہمارے وہ ایک لاکھ غلام جمع ایک غلام کیا حاصل ہوگا، غلام کے غلام رہیں گے. اور جو مالک اس کی تعریف کرے کہ ہاں تم اچھے لگ رہے ہو، تمہاری شکل و صورت، تمہارا حلیہ، تمہارے طور طریقے ہمارے محبوب کی طرح سے ہیں، تو پھر وہ تعریف تو تعریف ہوگی، پھر وہاں اس کی قیمت ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کس قدر قیمتی تھی. مگر پھر وہاں پہنچ کر اگر ہمیں افسوس ہو تو کیا فائدہ ہوگا، دنیا ہی میں ہم اس کی قدر کر لیں تو اس پر حسرت نہ کرو، گناہوں پر حسرت نہ کرو کہ کاش شریعت میں یہ جائز ہوتا تو ہم کر لیتے، ہم جو تو کر لیتے، ایسی حسرت بھی نہ کرو. جو حسرت رکھتا ہے دل کے اندر، یا جو شرمائے شرمائے پھرتا ہے، ٹپنے کھولنے میں شرماتا ہے اور پردہ کرنے میں عورتیں شرماتی ہیں، یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور ایمان اس کا ناقص ہے. اللہ تعالی ہمیں کامل الایمان بنائے اور اپنی رضا کامل نصیب فرمائے، اور اپنی ہر سانس کو اللہ تعالی اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، اور ایک سانس بھی اللہ تعالی کو ہم ناراض نہ کریں. تیری مرضی پہ ہر آرزو خزائن الحدیث جو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے تشریحات کا مجموعہ ہے احادیث مبارکہ سے متعلق، اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو سات نصیحتیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست نصیحت پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو سات نصیحتیں فرمائی، جس میں سے ایک نصیحت یہ ہے اوصیک بتقوی اللہ عز وجل فإنه أزین لأمرک کلی، کہ تقوی سے رہو تیرے سب کام بن جائیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا، تقوی کی برکت سے دونوں جہان بن جاتے ہیں، کیونکہ تقوی کی برکت سے وہ خدا کا دوست ہو گیا، اور جب خدا کا دوست ہو گیا تو خدا کا یہ جہان بھی ہے اور وہ جہان بھی ہے، خدا دونوں جہان میں اس کو راضی رکھتا ہے۔ جب ابا راضی ہو تو پردیس میں بھی بیٹے کو خرچہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا کھانا کھاؤ، ایک ملازم بھی رکھو اور خوب آرام سے رہو، اور وطن میں بھی اسی فکر میں رہتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح جو اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا بلکہ ہر وقت راضی رکھتا ہے تو رب بھی اس کو پردیس اور وطن میں آرام سے رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مزید نصیحت فرمائیں، تو دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، صحابہ کیسے عاشق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ اور رسول کے کہ وہ مزید نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دیر نصیحت کی بات کی تو بیزار ہونے لگتے ہیں، نعوذ باللہ، گھبرانے لگتے ہیں کہ بھائی جلدی ختم ہو تو چاہیں اپنے کام کو کریں۔ وہ کیسے عاشق تھے، ہم کیسے ہیں؟ وہ مختصر اقتباس بناتے ہیں اس لیے کہ بھائی آج کل لوگ دس منٹ کی بات بھی نصیحت سننے کو تیار نہیں، کہتے ہمیں مختصر چیز چاہیے، دو منٹ میں ہمیں پورا دین چاہیے، یہ ہمارا حال ہے، گھبرا جاتے ہیں۔ یہ عقل کی کمزوری ہے کہ جو چیز فائدہ کی ہے اس کو ہم کم توجہ دینا چاہتے ہیں، اور جو چیز عارضی ہے اور جس کا نفع بھی کوئی یقینی نہیں ہے اس پہ ہم مرتے ہیں۔ اور صحابہ کے دیکھیے کیسا عشق تھا کہ ان کا جی نہیں بھرتا تھا، ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی نصیحتوں سے اور علم دین سے۔ اللہ تعالی ہمارے ذوق کو بھی بدل دے، ہمارے ذوق کو اللہ تعالی دین کے مطابق کر دے۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنه ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض، تلاوت اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن شریف تاقوں میں، جلدانوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کو تاقوں میں مت رکھو، روزانہ تلاوت کرو، چاہے ایک ہی رکو ہو یا صرف دس آیتیں ہی کیوں نہ ہوں، البتہ مسافر مستثنا ہے، کیونکہ بروایت بخاری شریف اس کے فرض آدھے ہو جاتے ہیں، اور مسافر کو ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ وطن میں وظیفہ پڑھتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کثرت تلاوت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ کا انعام بتا رہے ہیں کہ آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں اللہ تعالیٰ تمہیں نور عطا فرمائیں گے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں سے زیادہ مسائل نہ پوچھو، اگر تم نے نماز کا پوچھا تو روزہ گلے لگا دیں گے، لیکن صحابہ کرام کی دین کی پیاس بجھتی ہی نہ تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں قلت زدنی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اور زیادہ نصیحت کیجیے۔ دو نصیحتوں کے بعد عرض کیا اور فرمائیے، واہ یہ ہے طلب علم، ایک کباب کے بعد دوسرے کباب کی طرف بھی ہاتھ لپکتا ہے۔ جب دنیاوی کبابوں کی اتنی طلب ہے تو علم جو آخرت کی چیز ہے اس کی طلب تو اور زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آخرت بن جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیک بطول الصمت فإنه مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک، اے ابو ذر تم اکثر خاموش رہا کرو کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان تم سے ڈرے گا اور تمہارے دین کے معاملوں میں اس سے مدد ملے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، قلت زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے اور نصیحت کیجئے، کیا حرص ہے اور کیا حریص طالب علم ہے، لیکن یہ حرص مبارک ہے، ہر لالچ بری نہیں ہوتی۔ چوتھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، ایاک وکثرت الضحک فانہ یمیت القلب ویذهب بنور الوجه، کثرت ضحک یعنی زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس سے مراد وہ ہنسی ہے جو غفلت قلب کے ساتھ ہو، اگر دل اللہ سے غافل نہیں تو ہنسنے میں مذائقہ نہیں، لیکن اس میں بھی اتنا غلو نہ کرو کہ ہر وقت ہنستے ہی رہو، اور نہ اتنی کمی کرو کہ ہنسنا ہی بھول جاؤ۔ لہذا اللہ والے دوستوں کے ساتھ تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ مقوی قلب اور مقوی اعصاب ہے، بالکل خاموشی سے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں، لہذا خاموشی بھی غلو نہ کرو، نہ ہر وقت ہنستے رہو نہ ہر وقت بالکل خاموش رہو، بلکہ ہر چیز اعتدال میں ہو۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر ہنسی آ گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹوں کو بھی حق ہے کہ اپنے بزرگوں کو دعا دیں، جیسا کہ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر عنایت فرمائی کہ اس پر بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے وہ چادر لے کر اس کو بوسہ دے کر واپس کر دی، اور آپ علیہ السلام کو دعا دی، اکرمک اللہ یا رسول اللہ کما اکرمتنی، اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو عزت دے جیسا آپ نے مجھے عزت دی۔ معلوم ہوا کہ مرید اپنے شیخ کو، شاگرد اپنے استاد کو، اور بیٹا باپ کو دعا دے سکتا ہے، لہذا آپ علیہ السلام کے ہنسنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا دی، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب الضحک میں موجود ہے۔ اب اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص برابر ہنستا رہے اور ایک سیکنڈ بھی اس کی ہنسی نہ رکے، تو ہم کو اور آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا کہ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ہر وقت ہنسنے سے مراد ہے، محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہر وقت ہنسنے کی دعا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہے، اے ادام اللہ فرحک، کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی فرحت اور خوشی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ ہمیشہ ہنسنے سے یہاں فرحت قلب مراد ہے، کیونکہ جب فرحت قلب نہ ہوگی تو ہنسی کیا آئے گی؟ تو دلالت التزامی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا دی، ادام اللہ فرحک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے قلب کی فرحتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے۔ اسی لیے عرض کر دیا کہ بعض لوگ ایک حدیث دیکھ کر مفتی بن جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے، ہنستے نہیں تھے، دوسری احادیث ان کے مطالعے میں نہیں، تو جب کسی عالم کو ہنستے دیکھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے، حالانکہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماموں تھے، انہوں نے جنگ بدر میں ایک مشرک کو تیر سے مار گرایا اس طرح کہ وہ ننگا ہو گیا، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نظرت الی نواجذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ داڑھیں مبارک نظر آنے لگیں۔ لہذا علم پورا ہونا چاہیے، اردو کی کتابیں پڑھ کر علماء کی اصلاح مت کیجئے، مفتی نہ بنیے۔ غرض ہمارے بزرگ ہنستے بھی ہیں اور ہنساتے بھی ہیں، لیکن ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ ایک مجلس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خوب ہنسے، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے پیر بھائیوں کو بھی خوب ہنسایا۔ بعد میں خواجہ صاحب نے پوچھا کہ سچ سچ بتائیں، ہنسی کی اس محفل میں کیا آپ کے دل اللہ سے غافل تھے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بوجہ ادب کے ہم سب خاموش ہو گئے. اس پر حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ اس وقت بھی میرا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھا. اور پھر یہ شعر پڑھا، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. اللہ والوں کی ہنسی اور اپنی ہنسی کو برابر مت سمجھو، کیونکہ وہ بظاہر ہنس رہے ہوتے ہیں مگر ان کا دل پھر بھی رو رہا ہوتا ہے. اس پر میرا بھی ایک شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، لب ہے خنداں جگر میں تیرا درد و غم، لب ہے خنداں جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم. اللہ والا اگر کاروبار بھی کر رہا ہو، مخلوق میں بھی بیٹھا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے، مگر اس وقت بھی وہ خدا کے ساتھ ہے. جسم کے مرتبے میں وہ آپ کے ساتھ ہے اور روح کے مرتبے میں وہ اللہ کے ساتھ ہے. اس مضمون کو اختر نے ایک اور شعر میں پیش کیا ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. پانچویں نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، یہ نصیحت بھی حدیث شریف میں بالکل اسی طرح ہے کہ وہ کہتے رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، قلت زدنی یا رسول اللہ، قلت زدنی یا رسول اللہ. اسی طرح سے یہ سب سلسلہ نصیحتوں کا ہے کہ اور پیاس ان کی بڑھتی رہی اور مانگتے رہے مانگتے رہے. قل الحق وان کان مرا، حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. لیکن دوستو، حق بات بھی اگر کہنا ہو تو اس کو بھی سلیقے سے کہو. جیسے اگر کوئی اپنی ماں سے کہے کہ اے میرے ابا کی بیوی ناشتہ لاؤ، ہے تو حق مگر ظالم نے حدیث کے مفہوم کو ضائع کر دیا. دین ہمیں ادب کا درس دیتا ہے، بے ادبی نہیں سکھاتا. دیکھو، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑنے کو اپنی طرف منسوب کیا، لیکن جب دو غلاموں کی دیوار کو سیدھا کیا تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا. حالانکہ تینوں کام اللہ کے حکم سے کیے تھے، لیکن جو عیب کی بات تھی اس کو اپنی طرف منسوب کیا. فأردت أن أعيبها، بس ارادہ کیا میں نے کہ کشتی کو عیب دار کر دوں. اور جب معاملہ دیوار سیدھی کرنے کا آیا تو اپنے رب کی طرف نسبت کی. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. لہذا دوستو، حق بات بے شک کہو، ڈٹ کر کہو، مگر موقع محض دیکھ کر ادب اور سلیقے سے کہو. جیسے شکاری جس چڑیا کا شکار کرنا چاہتا ہے تو اس کی بولی بھی سیکھتا ہے، ورنہ وہ بھاگ جائے گی. اگر شاعر آیا ہے تو دو تین شعر پڑھ کر اس کو اللہ کے عشق میں پھنساؤ. اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو تھوڑی سی ڈاکٹری بھی سناؤ. مثلا اس سے کہو کہ فرانس کے ڈاکٹر پاگلوں کو مسواک کراتے ہیں جس سے گندا مواد ان کے دماغ سے نکلتا ہے اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں. حالانکہ مسواک سے نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے ایک ایسا لعاب نکلتا ہے جس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹروں کا تجربہ ہے، لیکن ہم ڈاکٹروں کے تجربے کی وجہ سے انگلیاں نہیں چاٹتے، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چاٹتے ہیں. بالفرض اگر ڈاکٹر منع بھی کریں تو ہم ان کی نہیں مانیں گے، ہم اپنے نبی کی مانیں گے. اسی طرح کھانے کا برتن صاف کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ برتن دعا دیتا ہے کہ اے اللہ، اس کو جہنم کی آگ سے اس طرح بچا جس طرح اس نے مجھے شیطان سے بچایا. اس حدیث کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شامی جلد نمبر 5 کتاب الحضر والاباحہ میں نقل فرمایا ہے. اور چھٹی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، لا تخف فی اللہ لومت اللائم، اللہ کو راضی کرنے میں کسی کی ملامت کا خوف نہ کرو. اگر کوئی ہنستا ہے تو ہنسنے دو. اگر کسی آدمی کو سخت پیاس لگی ہے اور کوئی شخص اسے ٹھنڈا شربت پلائے، اور یہ جگہ اور بستی ایسی ہے کہ جہاں شربت پینے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا یہ پیاسا شخص لوگوں کے مذاق اڑانے کے خوف سے شربت پینا چھوڑ دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی ایسی ہی پیاس مانگو کہ سارے عالم کی ملامتیں تمہیں اللہ کی فرمانبرداری کرنے سے نہ روک سکیں. اگر کوئی شکاری مچھلی کا شکار کر کے اسے دوبارہ دریا میں چھوڑ دے تو وہ دوبارہ دریا میں جائے گی یا نہیں، اور وہ دوسری سمندری مچھلیوں کی ہنسی مذاق اور تانوں کی فکر بھی نہیں کرے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سمندر کے بغیر ہمیں راحت اور آرام نہیں مل سکتا، خشکی میں تو موت ہے، اس لیے وہ کسی کے لان تان کی پرواہ نہیں کرے گی بلکہ دوبارہ سمندر میں جانے کی کوشش کرے گی۔ اسی طرح مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے معاملے میں مخلوق کا خوف نہیں کرتا، کسی کی لعنت ملامت سے نہیں ڈرتا، اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا، برادری اور معاشرے سے نہیں ڈرتا، اپنے علاقے اور ملک سے نہیں ڈرتا۔ سارا ملک اگر داڑھی منڈا دے لیکن وہ تنہا شیر کی طرح داڑھی رکھتا ہے۔ ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ 1,000,000 کی آبادی میں ایک سکھ رہتا ہے لیکن وہ کافر ہو کر بھی اپنے گرو نانک کی محبت میں داڑھی نہیں منڈاتا۔ بھائیو، ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے ایسا ایمان مانگو کہ اگر سارا جہان بھی کافر ہو جائے پھر بھی اے اللہ ہم آپ کو نہ چھوڑیں گے۔ اسی کو عشق کہتے ہیں۔ میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے، سر زاہد نہیں یہ سر، سر سودائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتویں اور آخری نصیحت یہ فرمائی، لِيَعْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، کہ تمہیں اپنے نفس کے بارے میں معلوم ہے کہ تم نے کتنی بدماشیاں کی ہیں، بالغ ہونے سے لے کر اب تک اپنا سب حال معلوم ہے، لیکن دوسروں کا عیب نظر آتا ہے تو پہاڑ کی مانند بہت بڑا لگتا ہے اور اپنا عیب مچھر نظر آتا ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اپنے عیب کا اتنا مطالعہ کرو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پوری نصیحتوں پر اور تمام نصیحتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شرطیب کی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، ایڑیوں کا گوشت ہلکا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، جب آپ کی طرف نظر کرو تو یوں سمجھو کہ آپ کی آنکھوں میں سرما پڑا ہے، حالانکہ سرما پڑا نہ ہوتا تھا۔ اور حضرت ابو طفیل لیثی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ آپ گورے ملیح میانہ قد تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ میانہ قامت خوش اندام گندمی رنگ تھے، منہ سر دراز تھے، منہ بال کو کہتے ہیں، سر کے بال دراز تھے بنے گوشت تک، آپ پر ایک سرخ دھاری دار جوڑا تھا، اور آپ شمائل ترمذی میں حضرت انس اور شمائل ترمذی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت دراز تھے اور نہ کوتاہ قامت تھے اور نہ بالکل گورے بھبوکا تھے اور نہ سانولے تھے، اور منہ مبارک آپ کے نہ بالکل خمدار تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ کچھ کچھ بلدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 برس کے ختم پر نبی بنایا، پھر مکہ میں 10 برس مقیم رہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر 13 برس رہے کہ آپ پر وحی ہوتی تھی۔ 10 برس کی روایت میں قصر کو حساب میں نہیں لیا، بس دونوں روایتیں متطابق ہیں۔ اور مدینہ میں 10 سال رہے، پھر 60 سال کی عمر میں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 63 سال کی روایتیں زیادہ ہیں، اور باوجود اتنی عمر کے آپ کے سر اور ریش مبارک میں سفید بال 20 بھی نہ تھے، اور محققین نے کہا ہے کہ آپ کے سر اور داڑھی میں سفید بال کل 17 تھے۔ صحابہ کیا عشق کیا حال ہے کہ اپنے محبوب کے اتنا گہرا مشاہدہ کرتے تھے کہ آپ کے سفید بال بھی گنتے تھے. کیا کیا نہ دیکھتے ہوں گے, کیا کیا اداؤں کو نہ دیکھتے ہوں گے اپناتے ہوں گے. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سرخ اور ابھرا ہوا گوشت مثل بیضائے کبوتر کے دیکھا, اور حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مثل چپر کھٹ یعنی مسحری کی گنڈی کے گنڈے کے مثل تھے. اور عمر بن اختب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ بال جمع تھے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عمر بن اختب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ بال جمع تھے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی کمر پر ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا, اور ایک روایت میں ہے کہ مثل مٹھی کے تھے, اس کے ارد گرد تل تھے جیسے مسے ہوتے ہیں. اور ان روایت میں کچھ تنافی نہیں, سب اوصاف کا جمع ہونا ممکن ہے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بالوں والا سرخ جوڑا یعنی مخطط لنگی چادر پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا, گویا آپ کے چہرے میں آفتاب چل رہا ہے, اور جب آپ ہنستے تھے تو دیواروں پر چمک پڑتی تھی. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مثل تلوار کے شفاف تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ مثل آفتاب اور مہتاب کے مدور تھا. تلوار کی تشبیہ میں یہ کمی تھی کہ وہ مدور نہیں ہوتی, گولائی میں نہیں ہوتی. حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ نے کہا آپ دور سے سب سے زیادہ جمیل اور نزدیک سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین معلوم ہوتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص آپ کو اول وہلے میں دیکھتا تھا مرعوب ہو جاتا تھا, اور جو شخص شناسائی کے ساتھ ملتا جلتا تھا آپ سے محبت کرتا تھا. میں نے آپ جیسا صاحب جمال و صاحب کمال نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے, اللہ ہم سب کو حسن اخلاق سے نوازے, اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ اپنی مرضی پر 100% چلنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما, اے اللہ ہم سب کی آنکھیں کھول دیجئے, عقل سلیم عطا فرما دیجئے. جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت, اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اللہ اس کے لیے اتنی محنت کی توفیق دیجئے. اے اللہ آخرت بنانے کی توفیق دے دیجئے, اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجئے, دنیا کے دھوکے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہر حالات میں راضی و رضا رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ شکر کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اے اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, اے اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. تمام حالات پر صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیے, راضی و رضا رہنے کی توفیق عطا فرمائیے, تسلیم و رضا نصیب فرمائیے, توکل نصیب فرمائیے. اے اللہ تمام برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائیے, تمام گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, برے اخلاق سے اور گناہوں سے نفرت طبعی نفرت عطا فرما دیجئے. اے اللہ نیکیوں کا شوق اور ذوق نصیب فرما دیجئے, اے اللہ پاکیزہ حیات نصیب فرما دیجئے, اے اللہ پاکیزہ انفاس نصیب فرما دیجئے, اے اللہ گناہوں کی گندی اور غلیظ زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, اس سے ہمیں ہماری طبیعتوں کو بیزار کر دیجئے, گندگی سے اور غلاظتوں سے ہماری طبیعتوں کو بیزار کر دیجئے, نفرت دے دیجئے. اے اللہ پاکیزہ زندگی کا شوق نصیب فرما دیجئے, اے اللہ اپنی مرضی پر مرنا اپنی مرضی پر جینا نصیب فرما دیجئے, اے اللہ اپنی مرضی پر مرنا اور اپنی مرضی پر جینا نصیب فرما دے, اے اللہ اپنی مرضی پر مرنا اپنی مرضی پر جینا نصیب فرما دے. اے اللہ اے اللہ ہمیں ایمان کامل سے نواز دیجئے، حسن خاتمہ مقدر فرما دیجئے، اے اللہ حسن خاتمہ ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجئے، اے اللہ اے اللہ ہم سے خوب خوب راضی ہو جائیے، اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہر سانس سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ خلاف شریعت خلاف سنت جو بھی امور ہماری زندگی میں ہیں، اے اللہ ان سب سے ہمیں ان سب کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ کامل دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے، ہم سب کو تقویٰ کامل نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار اور ندامت کے ساتھ تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری دنیا کے تمام امور تمام جائز امور کے لیے آپ کافی ہو جائیے، اے اللہ آپ کافی ہو جائیے، اے اللہ ہمارے مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے، اے اللہ جن کی روزی تنگ ہے اے اللہ ان کی روزی کو فراغ فرما دیجئے، جو مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی پریشان حالی کو دور فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جو تنگی میں مبتلا ہے ان کو فراغی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مشکل میں مبتلا ہے ان کو آسانی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے تمام امور کے لیے آپ کافی ہو جائیے، اے اللہ ہمارے تمام امور کو تکمیل تک جائز امور کو تکمیل تک پہنچا دیجئے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں آخرت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیجئے، چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، علانیہ کیے ہوں چھپ کر کیے ہوں، چھوٹے کیے ہوں بڑے کیے ہوں، جان کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، اے اللہ آج تک کے ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ میرے مرشد قطب زما عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب کو بھی خوب خوب صحت سے نواز دیجئے، حضرت والا کے گھر والوں تمام خاندان والوں کو بھی خوب صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، تمام شرور اور فتن سے حفاظت فرما دیجئے، حضرت کی جامعہ اور دیگر جو بھی کام دین کے لیے چل رہے ہیں اے اللہ اس میں تو خزانہ غیب سے اللہ ہم کی مدد فرمائیے، اے اللہ ہم کو بھی اس میں خوب استعمال فرما لیجئے، ہم کو بھی دل کھول کر اس میں خرچ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمارے دنیا بھی بنا دیجئے آخرت بھی بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے حضرت کی جو منشا ہے اللہ اس کے مطابق ہم کو بنا دیجئے، جس طرح ہمارے حضرت والا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ بالکل با اخلاق اور برے اخلاق سے پاک اور اللہ اپنی محبت سے معمور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے سیراب فرما دیجئے، اپنی معرفت سے سیراب فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجئے، ایمان کامل نصیب فرما دیجئے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دیجئے، خزانہ غیب سے اللہ عطا فرما دیجئے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين ایک چھوٹا سا اقتباس ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا، وہ سنانا تھا، کل بھی رہے گی آپ یاد بھی نکلا ہے،
اللہ کے حکم پر سر جھکا دینا اس سے لو کوئی تصور نہیں، سن لو اس کو، آج کل لوگ تصور سمجھتے ہیں کہ میں چند وظیفہ پڑھوں تو یہ اللہ کے حکم پر سر جھکا دینا اس سے بڑا کوئی تصور نہیں. سن لو اس کو. آج کل لوگ تصور سمجھتے ہیں کہ میں چند وظیفہ پڑھ لیا, اشراق پڑھ لیا, بس سمجھ گئے. اصل یہ ہے کہ جہاں نت کو مزہ آئے اور صبح بھی ہو جائے گی محل شہوت, یعنی روٹین یہ کھانا اس کے اندر ابھی چہرے پر ہوش میں ہے, وہاں بھی نظر کی حفاظت ہو, نکلنی بھی وہ خطرناک ہے, وہ تو معمولی مت سمجھو. زہر تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. نفس کے حرام درآمداد چاہے کا نہ ہو, چاہے قلیل سے قلیل ہو, مگر اللہ تعالیٰ کی قلیل ناراضگی بھی بہت. جب رضوان من اللہ اکبر وہ حسین لکھتے ہیں, اللہ کا تھوڑا سا راضی ہونا تمام نعمتوں سے اکبر ہے, اکبر من کل شیء, تو اس کا تھوڑا سا ناراض ہونا بھی تمام عذابوں سے بہت زیادہ. لہذا دوستو اس کی فکر کرو اور اکثر کی دعا مانگو, جو باتیں کہتا ہے خدا اس پر عمل ہی نصیب فرمائے, کہ جہاں ایک اشاریہ بھی کسی کے چہرے پر نمک ہو, اگر آپ نے دیکھا تو ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا. نمک سے جسمانی خون کا ہائی بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور ان نمکینوں کو دیکھنے سے روح کے اندر ہائی بلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے. یہ نمک جو ہم کھاتے ہیں کھانے میں, اس سے ہائی بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے. دوسرے لوگ بیٹھے آج اچھا ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بیٹھا ہوا اور حمید صاحب کو ہائی بلڈ پریشر ہے. ایک میرے سامنے کہہ رہے تھے صاحب نمک نہ کھایا کریں آپ, یا بہت ہلکا کھائیں, کم کھائیں, اور اگر نمک بالکل چھوڑ دیں تو بالکل اچھے ہو جائیں. تو جس طرح سے نمک ہائی بلڈ پریشر پیدا کرتا ہے, نمکین چہرے ہماری روحانی ہائی بلڈ پریشر کرتے ہیں. سمجھا؟ اچھا, جب ہائی بلڈ پریشر کا مریض کیا ہے, اس کو چکر آتا ہے اور اس کو غصہ بھی بہت آتا ہے, جھنجھلاہٹ بھی ہوتی ہے, تو نمکین چہروں سے دل لگانے والوں کا سکون چھن جاتا ہے. ہر وقت ان کے اندر بھی غصہ اور پری آسادی تناؤ بدحوال اور دل عبادت میں نہیں لگتا ہوتا. کیوں؟ دل تو ایک ہے, یہ کس کو دیا جائے؟ دل ایک اللہ ہے, ایک رسول, ایک قرآن, ایک دل, ایک اللہ نے ایک بنایا. تو آپ دو بنائے, کام دو بنائے, آپ دو آدمی کی بات سن سکتے ہیں, ایک ادھر بیٹھا ہو ایک ادھر, مگر دل تو نہیں بنائے گی. تھوڑا سا اللہ کو دے دو, تھوڑا سا ان حسینوں کو دے دو. محبت غالب رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی. بیوی بچوں کی محبت حلال وہ مستثنا ہے, کیونکہ وہ حلال جو ہے اسی میں شامل ہے, وہ اللہ ہی کے لیے ہے. ان سے محبت اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے غیر بھی بنایا, وہ اس میں شامل ہے. شیخ کی محبت, بیوی کی محبت, استاد کی محبت, آپس میں جو ہم لوگ بیٹھے محبت کر رہے ہیں, یہ سب محبت ہے. اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اور ذریعہ محبت محبت ہے. محبت الہیہ اللہ کی محبت کے جو ذرائع ہیں وہ اللہ کی محبت میں شامل ہیں. مجاہد کے گھوڑے کا لیڈ اور مجاہد کے گھوڑے کا پیشاب قیامت کے دن ثواب میں وزن کیا جائے گا. جہاں ثواب میں تحجد ہوگا, جس ترازو پر گردن کٹنے کا خون شہیدوں کا, اسی ترازو پر مجاہد کے گھوڑے کا لیڈ اور اس کا پیشاب بھی وزن کیا جائے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے جن سے محبت کرتے ہیں, یہ اللہ والوں سے محبت کرنا, کیا گھوڑے کے مجاہدین کے گھوڑوں کی عید سے بھی دے گزرے ہیں اللہ والے؟ یہ تو اللہ کے ولی ہیں, ان کا تو ان کی خدمت, ان کی محبت, اس کو لگانے کیا وزن ہوگا قیامت کے دن انشاءاللہ. جب مجاہد کے گھوڑوں کا عید تولا جائے تو اللہ والوں کی محبت کہاں تولی جائے گی؟ سوچو اس کو. تو اللہ کے لیے جو محبت ہے اس کی تو قیمت ہی کچھ اور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ میں تو نہیں بول رہا ہوں, دیکھ رہے ہیں. کافی تو نہیں چاہیے نا؟ چاہیے. ایک مرتبہ ایک نواب جو ہے وہ اس کے کے یہاں ایک شاعر کھانا کھا اور نواب صاحب جو ہے ننگے سر کھانا کھانے سے تو شاعروں کو دل بھی ہوتی ہے اور پھر مصیبت نواب صاحب کی بات